الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين المظلومين المعصومين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات پڑھے محمد وآل
محمد.
مؤمنین، ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے ننے آغا ابن احمد آغا تنویر فاطمہ بنت علی اوسط کی روح کو اسال کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک صلوات پڑھیں باواز بلند:
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذان محترم، ہماری گفتگو امام حسین اور حسینی تقاضوں کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اذان محترم، کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اہل بصیرت وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ اپنے زمانے کے رہبر کو پہچانتے ہیں، اپنے زمانے کے دشمن کو پہچانتے ہیں، رہبر کی بتائی ہوئی نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں اور دشمن کی بنائی ہوئی سازشوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. زندہ کربلا یعنی آج کی کربلا کو پہچاننا، آج کے حسینی خیمے کو پہچاننا اور آج کے یزیدی خیمے کو پہچاننا، یہ آپ کے سامنے بصیرت کے عنوان سے جو پہلا تقاضا ہے، اس عنوان سے آپ کے سامنے اس چیز کو پیش کی گئی. اذان محترم، کیونکہ ہم نے پہلی مجلس میں ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہماری گفتگو ہمارا سماج، ہمارا عنوان ہے حسینی ہمارا سماج اور حسینی تقاضے، اور اس میں یہ چیز بھی بیان کر دی گئی تھی ہمارے سماج سے مراد ہندوستان ہے، نہ کہ صرف شیعہ سماج. کل ہم نے جو چیزیں پیش کی بصیرت کے عنوان سے، وہ مقدمتاً تھی، یعنی مقدمہ بیان کرنا تھا کہ اگر ہمیں قوم بننا ہے، امت بننا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم اتحاد کریں اور ایک رہبر کے پیچھے چلنے کی صلاحیت کو پیدا کریں، ایک لیڈر کے پیچھے چلنے کی صلاحیت کو پیدا کریں. اور غیبت کا تقاضا ہی ہے، غیبت ایک ٹریننگ پروسیس ہے، ایک ٹریننگ ہے جہاں پر امت تشیع کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ غیبت میں آپ عادت ڈال دو، یہ اپنے اندر عادت ڈال دو کہ ایک آئے گا اس کے پیچھے آپ کو چلنا ہے، اور غیبت میں جو مراجع اور ولی فقی کے پیچھے چلے گا وہی وہ شخص ہوگا جو امام آئیں گے تو ان کے پیچھے بھی چلے گا. اذان محترم، آج آپ کے سامنے پہلے ایک حدیث کو ہدیہ کرتا ہوں امام صادق علیہ السلام سے. امام فرماتے ہیں کہ العالم بزمانہ لا تحجم علیہ اللوابس. امام فرماتے ہیں کہ جو زمانے کا عالم ہوتا ہے، جس زمانے میں رہتا ہے، العالم بزمانہ، جس زمانے میں رہتا ہے، اس زمانے کا اگر علم رکھتا ہے تو اس کو شبہے، لوابس اور چھپی ہوئی چیزیں اس کو دھوکہ نہیں دے سکتی. شرط کیا بتائی امام نے؟ زمانے کا عالم ہونا چاہیے، یعنی اس کو آج کے زمانے کی خبر ہونی چاہیے. آپ کے سامنے مرزا شیرازی کا واقعہ میں نے پیش کر چکا ہوں کہ زمانے کے عالم تھے، انگریزوں کی چال سمجھ رہے تھے اور انہوں نے انگریزوں کی چال کو کس طریقے سے توڑا، کیونکہ زمانے کے عالم تھے، سمجھ رہے تھے کہ آج دشمن کیا چاہ رہا ہے۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو کیونکہ ہمارا سماج اور حسینی تقاضے ہیں، تو آپ کو یہ پہلے دن بھی میں نے بیان کیا تھا اور آج پھر سے اس کو تکرار کر دوں کہ ہماری زیادہ گفتگو آج کے حالات کے سلسلے میں ہوگی، کیونکہ ہمارا سماج اور حسینی تقاضے ہیں۔ کربلا سے درس لے کے آج کے زمانے میں کس طریقے سے اسے اپلائی کیا جائے، اس پہ ہماری گفتگو ہوگی۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ زمانے کا علم اور زمانے کا عالم ہونا ضروری ہے، یہ چیز ہم نے یہاں پر دیکھی۔ عزیزان محترم، کل جو ہے ہم نے بات کی کہ دوسرے شہروں میں یا مثلاً ایران میں، لبنان میں وہ باتیں ہوئی تھیں، آج ہم پلٹ کے آتے ہیں ہمارے سماج میں، ہندوستان میں، کہ آج ہندوستان کے حالات میں حسینی تقاضے کیا ہیں، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ عزیزان محترم، ہندوستان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہی چار چیزیں ہمیں پہلے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر ہمارا دوست کون ہے، یہاں پر ہمارا دشمن کون ہے، یہاں پر دشمنوں نے کیا سازشیں رچی ہیں، اور یہاں پر یا یہاں کے لیے ہمارے رہبروں نے کیا سفارشیں کی ہیں۔ یہی چار چیزوں کو ہم اپنے سماج میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے جو میں نے کئی بار بیان کیا ہے، اس کو بار بار بیان کر دوں کہ ہم اپنے لیئرز کو شروع کریں پہلے، کہ پہلا ہم، ہمارا سماج کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہمارا گھر، گھر کے بعد منطقہ، علاقہ، ہماری شیعہ قوم۔ پہلے یہ واضح ہو جائے کہ ہم جب ہمارے سماج کی بات کرتے ہیں تو سب سے اٹوٹ حصہ جو ہے وہ ہمارے شیعہ ہیں، وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، یہ سب سے اٹوٹ حصہ ہے ہمارے سماج کا۔ کیوں؟ یہ حصہ مضبوط ہوگا تو تاثیر گزار ہوگا دوسری جگہ۔ اگر ہم سماج کو سدھارنے جا رہے ہیں اور خود اپنے ہی گھر کے اندر ہمارے مشکلات ہیں تو یقیناً ہم سماج کو سدھار نہیں پائیں گے۔ تو پہلی شروعات ہمارے سماج کی ہمارے خود کے جامعے اور خود کی سوسائٹی یا سماج سے۔ عزیزان محترم، ہر وہ چیز جو ہماری قوم کے اندر تفرقہ پیدا کرے، ہماری قوم کو ٹکڑوں میں بانٹے، یہ دشمن کی سازش ہے۔ ہر وہ چیز، کچھ چیزوں کے اشارے ہوئے آپ کے سامنے، یہ اخباریت اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ۔ عزیزان محترم، آج شیعت بہت مضبوط اور طاقتور ہو چکی ہے دنیا میں، ہمیں چاہیے ان کے ساتھ ملیں، ایک قوم بنے، اتحاد کریں، متحد ہوں۔ یہ جو ہیں، یہ سارے ڈسٹریکشنز ہیں، یہ سارے ذہنوں کو مشغول کرنے کے لیے مشغلے ہیں تاکہ آپ دنیا میں جو طاقتور امت شیعت بن رہی ہے آپ اس کا حصہ نہ بن سکیں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے بالکل واضح ہونا چاہیے۔ پہلی چیز، شیعوں کے اندر اتحاد بہت ضروری ہے، مومنین کے اندر اتحاد بہت ضروری ہے۔ میں نے مسجد میں نماز کے درمیان ایک سلسلہ قائم کیا ہے کہ ہر روز امام حسین علیہ السلام سے ایک حدیث کو بیان کرتا ہوں نماز ظہرین کے بیچ میں، کہ ہم 10 دن میں امام حسین کے کچھ کلام سے آشنا ہو جائیں۔ امام نے ایک حدیث فرمائی تھی جو میں نے پڑھی تھی، اس کے اندر امام فرماتے ہیں کہ یقیناً ہمارے شیعہ وہ ہیں جن کے دل سالم ہیں، جن کے دل سلامت ہیں، کس چیز سے؟ مکر سے، فریب سے اور ملاوٹ سے۔ دوسری حدیث میں نے بیان کی تھی امام سے، اس لیے بیان کر رہا ہوں، ضروری ہے ہماری قوم میں اتحاد کے لیے سب چیزیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر دو مومن کے بیچ میں تھوڑی سی رنجش ہو جائے تو جنت میں وہ پہلے جائے گا جو پہل کرے گا اس رنجش کو ختم کرنے کے لیے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر دو مومن میں رنجش ہو اور جو مومن کے پاس طاقت اور قدرت ہے اور طاقت اور قدرت ہونے کے بعد وہ دوسرے کو معاف کر دے تو وہ کریم ہے اور وہ بخشش والا ہے، قدرت ہونے کے بعد معاف کر دے۔ عزیزان محترم، ماہ محرم بہترین مہینہ ہے، بہترین 10 دن ہیں کہ ہر آدمی جو پرچم حضرت عباس کے نیچے کھڑا ہے، جو پرچم حضرت عباس کے سائے میں جلوس میں کھڑا ہے، ہر آدمی ہر دوسرے آدمی کے لیے دعا کرے اور اپنے دل سے اس کو معاف کر دے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک پرچم کے نیچے چل رہے ہیں لیکن آپس میں دل ملے ہوئے نہیں؟ وہی حسین کا ماتم کر رہے ہیں، وہی حسین کا غم منا رہے ہیں لیکن آپس میں دل ملے ہوئے نہیں۔ تو اتحاد اس قوم کی ضرورت پہلی۔ ہندوستان میں آپ کے سامنے پیش ہوا کہ پیش کیا کہ ہم مائنورٹیز کی بھی مائنورٹیز ہیں۔ وعلیکم السلام، ہم مائنورٹیز میں بھی مائنورٹیز ہیں، یعنی اگر ہم ہندوستان کا پرسنٹیج نکالیں تو 1 یا 2% سے ہم زیادہ نہیں ہیں۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم متحد ہوں۔ کس سے متحد ہوں؟ سب سے پہلے توجہ کا طالب ہوں عزیزان، توجہ کا طالب ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا لیئر جو ہے وہ ہمارے گھر سے اور خاندان سے، جو اسلامی تعلیمات، پہلے اپنے گھر میں متحد ہوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ متحد ہوں، پھر شیعوں کے ساتھ متحد ہوں، پھر مسلمانوں کے ساتھ متحد ہوں۔ توجہ رکھیں، شیعوں کے ساتھ متحد ہوں، پھر مسلمانوں کے ساتھ متحد ہوں، پھر ہندوستان کی وہ ہر قوم کے ساتھ متحد ہوں جو قوم ہندوستان میں مظلوم ہے۔ دلتوں کے ساتھ متحد ہوں، ہر پچھڑے ورگوں کے ساتھ متحد ہوں، ہر اس شخص کے ساتھ متحد ہوں جو اس قوم میں، اس دیش میں اپنے آپ کو مظلوم سمجھ رہا ہے۔ عزیزان محترم، ہم اس دیش میں، جس دیش میں ہم رہتے ہیں، اس میں تقاضائے حسینی یہ ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ اکثر لوگ جو اس دیش میں رہنے والے ہیں، کچھ لوگ اس دیش میں ایسے رہتے ہیں جو ان پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، جو یہ کچھ لوگ ہیں جو سب پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، صرف یہ پورے دیش کے دشمن ہیں۔ کیونکہ یہ پورے دیش کے دشمن ہیں، یہ ہمارے بھی دشمن ہیں۔ توجہ رکھیں عزیزان، کیونکہ یہ پورے دیش کے دشمن ہیں، یہ ہمارے بھی دشمن ہیں۔ اچھا، یہ سب کے دشمن ہیں، یہ ہمارے بھی دشمن ہیں۔ اچھا، ان سے لڑنا یا نجات دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ حسینی تقاضا یہ ہے کہ جس سماج میں رہتے ہو اپنے ظالم کو پہچانو اور ظالم کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہو، تو ظالم ہے اور میں حسینی ہوں۔ حسینی اور ظالم کبھی ساتھ میں نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، آج کے سماج کے جو ظالم ہیں، جو موب لنچنگ کروا رہے ہیں، جو مظلوموں کے قتلوں میں شامل ہیں، جو گینگ ریپس میں شامل ہیں، یہ آج کے سماج کے دشمن ہیں۔ اور ان کے سامنے حسینی تقاضا یہ ہے کہ یہ اعلان ہو جائے کہ ظالم تم ہو، اور جہاں جہاں ظالم ہوگا وہاں وہاں حسینی تقاضا یہ ہوگا کہ یہ کہے گا کہ تم ظالم ہو اور ہم ظالم کی ہمراہی کو قبول نہیں کر سکتے۔ عزیزان محترم، تو یہ کہ ہندوستان میں جو فضا بنائی جا رہی ہے میڈیا کے ذریعے، وہ یہ ہے کہ مسلمان اور غیر قوم، اس کو توڑنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان اور غیر قوم نہیں ہے۔ ہندوستان میں وہ لوگ جو ہندوستان کو توڑنا چاہتے ہیں، ہندو مسلمان کو لڑوانا چاہتے ہیں، وہ اس دیش کے دشمن ہیں۔ اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، یہ میں نے پیش کیا اور بے باک ہو کے کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ یہ جو تنظیم ہے اس کی بنیاد برٹش نے رکھی
جی.
جب تک 1947 تک ان کا کوئی بھی رکن ہندوستان کی آزادی میں شامل نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو آپ مجھے تاریخ میں بتا دیں کہ کس نے ہندوستان کی آزادی کے لیے ان میں سے سپورٹ کیا ہے. میں آر ایس ایس کی بات کر رہا ہوں عزیزان گرامی. حسینی وہ ہے جو ظالم کے سامنے کھڑے ہو کے کہے تو ظالم ہے اور میں حسینی ہوں. یہ مسلم ابن عقیل کی سیرت ہے. حتیٰ جب ہندوستان میں آزادی کی تحریکیں چلیں تو یہ لوگوں نے برٹش کا ساتھ دیا ہے اور اپنی تنظیم والوں کو خط لکھا کہ تم اس آزادی کے آندولن میں ساتھ نہ دو. یہ ہمیں آ کے آج نیشنلزم اور دیش پریم سکھا رہے ہیں. عزیزان محترم یہ بیان کر دوں کہ ہم ان لوگوں سے دیش پریم نہیں سیکھنے والے. یہ حسینی تقاضا ہے. ہم انہیں سکھائیں گے کہ کس طریقے سے حسینیت سکھاتی ہے کہ مظلوموں کا خیال رکھو. ہم سیکھنے والی قوم نہیں, حسینی قوم ہے, سکھانے والی قوم ہے. عزیزان محترم تو یہ ہمارے دیش کے پہلے دشمن ہیں جو دیش کو ٹکڑوں میں بانٹنا چاہتے ہیں, ہندو کو مسلمان سے لڑانا چاہتے ہیں, الگ الگ قوموں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے ووٹ چلتے رہیں, ان کی حکومتیں چلتی رہیں. ہمیں کسی حکومت سے لینا دینا نہیں ہے. ہمیں اس بات سے لینا دینا ہے کہ اس دیش میں نفرت کی فضا حاکم نہیں ہونی چاہیے.
بالکل.
کوئی جیتے ہارے. عزیزان محترم پہلی چیز میں نے بیان کیا کہ کون ہمارے دشمن ہیں اور کون ہمارے دشمن نہیں ہیں. ہر ہندوستانی ہمارا بھائی ہے, دشمن نہیں ہے. ہندوستان میں وہ 1% سے کم لوگ ہیں جنہوں نے اس دیش کی دولت پہ قبضہ کیا ہے, جنہوں نے اس دیش میں غریبوں پہ ظلم کیا ہے, جو اس دیش میں لڑائی کروانا چاہتے ہیں, جو اس دیش کو توڑنا چاہتے ہیں. صرف وہی ہمارے دشمن ہیں. اور 99% اس دیش کی جو عوام ہے وہ ہمارے بھائی ہیں. ان کی حفاظت ہر شیعہ اور ہر حسینی کی ذمہ داری ہے. پہچانے ہم لوگ کہ ہمارے دوست کون ہے, دشمن کون ہے. آج کا تقاضا کیا ہے عزیزان محترم؟ اسی طریقے سے مسلمان ہمارے بھائی ہیں, وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں. اور آل سعود ہمارے دشمن ہیں جو امریکن پپیٹ اور امریکن ٹٹو ہیں. دونوں کے بیچ میں بصیرت ہوگی تو پہچان ہوگی. اگر بصیرت نہیں ہوگی تو ہم کوشش کریں گے ہر اہل سنت کو آل سعود بنا دیں. ہماری ذمہ داری حسینی ہے. حسین نے شب عاشور تک کوشش کی کہ دروازہ کھلا رکھا کہ حور اندر آ جائے. ہماری مجلسیں ایسی ہونی چاہیے کہ دروازہ کھلا ہو, ہر اہل سنت اس کے اندر آ کے حور بن جائے. وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں, ہمارے بھائی ہیں. وہ بھی حسین سے محبت کرتے ہیں, ہم بھی حسین سے محبت کرتے ہیں. عزیزان محترم تو یہ میں نے بتایا, یہ میں نے پیش کرنے کی کوشش کی آپ کے سامنے کہ کون دشمن ہے. دشمن بہت کم تعداد کے لوگ ہیں, اکثر ہمارے بھائی ہیں, مظلوم ہیں, جن کا پیسہ لوٹا جا رہا ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک ڈیٹا دے دوں, آپ کے سامنے فیکٹ. آپ لون لینے جائیں یہاں پر بینک میں, 5 لاکھ روپے لے کے بتا دیں, لیکن اگر میں 100 کروڑ لینے جاؤں توجہ ہے عزیزان محترم، یہ پیسہ ہمارا پیسہ ہے، اس قوم کا پیسہ ہے، سماج کا پیسہ ہے۔ مکیش امبانی 1,86,000 کروڑ روپیہ اس دیش کے بینک سے اس کے اوپر لون ہے، 1,86,000 کروڑ روپیہ۔ اب سنیں لون کیسا ہے، یہ ہمارے دیش کے دشمن ہیں جو دیش کو کھوکھلا کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سنیں غور سے۔ جیو کی سم دے دیے تو سب خوش ہو گئے، اب سنیں کیا کرتے ہیں یہ لوگ۔ ایک چیز ہے جسے کہا جاتا ہے ہندوستان میں بیڈ لونز، برے لون۔ یہ لون ایسے دیے جاتے ہیں عزیزان محترم کہ آپ نے 100 کروڑ روپے کا لون لیا بینک سے، آپ کی کمپنی لاس میں چل رہی ہے، لیکن آپ تو ہیں بھائی امبانی ہیں، آپ کے رشتے ان لوگوں سے ہیں ساروں سے، ان کو بنایا بھی آپ نہیں ہے، تو وصولی بھی آپ ہی کرو گے نا۔ توجہ ہے عزیزان محترم، 100 کروڑ کا لون لیا، سال ختم ہوا، مجھے 20 کروڑ دینا تھا، میری کمپنی لاس میں ہے، میں جاؤں گا بینک کے پاس، میں کہوں گا دیکھو مجھے 50 کروڑ کا لون اور دے دو، 20 کروڑ اس میں سے تم کو دے دوں گا بینک کو، اور 30 کروڑ میرا لون اضافہ ہو جائے گا۔ اب میرا لون اگلے سال کتنا ہو گیا، 150 کروڑ۔ بینک کو انٹرسٹ ملا لیکن خود کا ہی پیسہ۔ اسی طریقے سے بیڈ لونز ہوتے ہیں، یعنی وہ کمپنی جس میں گورنمنٹ بینکس لون دیتے ہیں، توجہ عزیزان محترم، وہ کمپنیز جس کو بینک لون دیتے ہیں، خصوصاً گورنمنٹ بینکس، نیشنل بینکس، یہ لون دیتے ہیں، پیچھے سے ان کی سیٹنگ ہوتی ہے، اور یہ سیٹنگ کی وجہ سے ہر سال لاکھوں کروڑ روپیے بینک آ کے کہتی ہے ہم نے غلط لون دیے تھے، اس کو معاف کر دو۔ لاکھوں کروڑ روپے ہر سال بیڈ لونز کے نام سے جو بیلنس شیٹ ہے اس سے صاف کر دیے جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی بات ہو رہی ہے عزیزان محترم۔ اس وقت ہندوستان دنیا میں شاید ایک سب سے بڑے دیشوں میں سے ہے جہاں پر اتنے بڑے بڑے بیڈ لونز کو معاف کیا جاتا ہے، اور نیوز میں اتنا چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے جو کوئی پڑھتا بھی نہیں، کیوں، یہ اہمیت کی نیوز تھوڑی نہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ لوگ جو اس دیش میں ہیں اور اس دیش میں بڑے بڑے سرمایہ دار بنے بیٹھے ہیں، لیکن دیش کی اس دولت کو نچوڑ رہے ہیں، چوس رہے ہیں، یہ اس دیش کے دشمن ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ حسینی وہ ہوتا ہے جو بصیرت رکھتا ہے، جو جانتا ہے، ظاہر میں جیو سم کے پیچھے نہیں جاتا، دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ ہمارے لاکھوں کروڑوں روپے لوٹ لیے جاتے ہیں، اور جو لوٹتے ہیں وہ ہمارے دیش میں بڑے بڑے عزت مند لوگ ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، تو یہ بیان کر دیا میں نے کہ جو حسینی تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے زمانے کے دشمن کو پہچانو، اور اس دیش میں اکثریت، اس دیش میں جو ہے وہ ہماری دشمن نہیں ہے، وہ لوگ ہیں جو بہت کم ہیں لیکن اس دیش کی یا دولت کو لوٹ رہے ہیں یا اس دیش کے اندر فساد برپا کرنا چاہ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہاں سے میں نے اپنی بات کو اور اپنی گفتگو کو بصیرت کے عنوان سے ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ بصیرت یعنی یہ کہ پہچانے۔ ایک چیز اور آپ کے سامنے بیان کر دوں، ایک صلوات کا سہارا دیں، کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں تو دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ محرم میں یہ سب کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ عزیزان محترم، محرم میں اگر حسینیوں کو جگایا نہیں جائے تو کب جگایا جائے؟ ہاں حسین نے بلایا ہی اسی لیے ہے کہ میری قوم کو
جگاؤ.
عزیزان محترم، دو چیزیں اور بیان کر دوں پھر مصائب کو ربط دوں گا انشاءاللہ، اور بصیرت کی بات کو آج تمام، گفتگو بصیرت میں اور ہے لیکن آج ختم کرتا ہوں، کل سے دوسرا تقاضا انشاءاللہ پیش کروں گا. عزیزان محترم، جب ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کچھ لوگ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں، تو ہم اس کے رسپانس میں یہ کرتے ہیں کہ ہم سیوڈو نیشنل بن جاتے ہیں. یعنی ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان سے زیادہ نیشنلسٹ بن جاتے ہیں. چھبیس تاریخ آنے نہیں والی، چھبیس جنوری 24 سے ہی شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے نہیں کہ ہم دیش سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم دوسروں کو بتا دیں کہ ہم بھی دیش پریمی ہیں. اگر آپ دیش سے پریم کرتے واقعی تو بہت اچھا تھا، لیکن ہم اس لیے نہیں ڈالتے، ہم اس لیے ڈالتے ہیں کہ دوسروں کو بتا دیں کہ بھائی ہم بھی دیش پریمی ہیں. عزیزان محترم، دو چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی فلاسفیکل ہے، فلسفی ہے، لیکن ضروری ہے آج کے ماحول میں ان دونوں چیزوں کو سمجھنا. توجہ کا طالب ہوں، 10 منٹ آپ کا لوں گا. تھوڑی سی سخت بحث ہے لیکن میں آپ سے امید کرتا ہوں، کیونکہ ہم مولا کائنات کے چاہنے والے ہوں، مشکل کشا ہیں، مشکل باتوں کو مشکل کشا کے وسیلے سے بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. عزیزان محترم، ہندوستان میں آج جو فضا بنائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم اپنے مذہب کو مانتے ہیں، ہم اپنے حساب سے صحیح ہیں، وہ اپنے مذہب کو مانتے ہیں، وہ اپنے حساب سے صحیح ہیں. دو نظریے ہیں، یہ ہمارا نظریہ ہے، وہ ان کا نظریہ ہے. دو نظریے ہیں، ایک ان کا نظریہ، ایک ہمارا نظریہ. وہ اپنے نظریے میں اپنے حساب سے صحیح ہیں، ہم اپنے نظریے میں اپنے حساب سے صحیح ہیں. اسے فلسفی میں کہا جاتا ہے پلورلزم. پلورلزم یعنی دو باتوں کا صحیح ہونا ایک ساتھ، پلورلسٹ ہونا، یعنی دو نظریوں کو ایکسیپٹ کرنا. یہ ایک چیز کہ دو چیزیں دونوں صحیح ہیں، ہم بھی صحیح وہ بھی صحیح. اس کی ایک مثال دے دوں، پھر اس کے بعد اس بات کو مکمل کروں گا، پھر دوسری بات آپ کے سامنے پیش کروں. کل میں نے مسجد میں اس مثال کو بیان کیا تھا، پھر سے آج آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک جج ہوتا ہے، اس کے پاس دو لوگ ایک بکری لے کے آتے ہیں. بکری لا کے کہتے ہیں، پہلا شخص کہتا ہے یہ بکری میری ہے. تو پوچھتا ہے جج، بتائیں آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ تو اپنا ثبوت دیتا ہے، تو جج کہتا ہے آپ کی بات تو صحیح ہے، یہ بکری آپ کی. تو دوسرا شخص ادھر کھڑا رہتا ہے، بولتا ہے جج صاحب میری بات بھی تو سنو، میں بھی تو ادھر کھڑا ہوں. دوسرا شخص اپنی دلیل پیش کرتا ہے، تو جج صاحب کہتے ہیں آپ کی بات تو صحیح ہے، یہ بکری آپ کی ہے. تیسرا شخص وہاں کھڑا رہتا ہے، وہ کہتا ہے جج صاحب دونوں بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو جج صاحب کہتا ہے آپ کی بات بھی صحیح ہے. توجہ رہے عزیزان محترم، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک بکری اس کی بھی ہو، اس کی بھی ہو، اور دونوں کی بھی ہو. مثال واضح ہے آپ کے سامنے. عزیزان محترم، ہم خدا کو مجسم نہیں مانتے، خدا کو مجسم نہیں مانتے، اور اگر کوئی خدا کو مجسم مانتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے دونوں صحیح ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے دونوں صحیح ہیں، ہم یہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم جو مانتے ہیں. توجہ رہے عزیزان محترم، ہم اس خدا کو مانتے ہیں جس نے ہمیں بنایا، ہم اس خدا کو نہیں مانتے جسے ہم نے بنایا. ہم ہم اس خدا کو مانتے ہیں جس نے ہمیں بنایا. اب کوئی آ کے کہے آپ اس خدا کو بھی مان لیں اس خدا کو بھی مان لیں, ہم ایسے سماج میں رہتے ہیں کیا کریں, آج مشکل ہے, یہ ہے, وہ ہے, چلے ہولی بھی کھیل لیں, چلے یہ بھی کر لیں, چلے وہ بھی کر لیں. ہم ہندوؤں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں, ہندوستانیوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں, لیکن دین میں ذرہ برابر کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی ضرورت پہ ہم سب سے پہلے کھڑے ہوں گے, حتیٰ جان دیں گے ان کو بچانے کے لیے, لیکن دین میں ہمارے کمپرمائز نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا خدا جو وحدہ لا شریک ہے اور وہ خدا جو شریکوں سے بنا ہوا ہے, جو جسموں سے بنا ہوا ہے, دونوں صحیح ہیں. ہم اپنے عقیدے کو حق مانتے ہیں, نظریہ نہیں مانتے. ہمارا عقیدہ حق ہے, نظریہ نہیں ہے. چاہے وہ عقیدہ خدا کا ہو, رسول کا ہو, ولایت علی کا ہو, یا ظہور امام زمان کا ہو, ہمارا عقیدہ حق ہے, حق سمجھ کے مانتے ہیں. اس لیے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے دیکھو اصول دین کو پہلے عقل سے مانو. عقل سے مانتے ہیں کیونکہ حق ہے اور عقل ہماری تائید کرتی ہے. اندھ وشواس کو ہمارے یہاں مذہب نہیں کہا جاتا. توجہ رہے عزیزان محترم. تو ہم جس دیش میں رہتے ہیں دیش واسیوں سے پریم الگ چیز ہے, دیش واسیوں سے محبت الگ چیز ہے, لیکن اپنے دین کو حق ماننا الگ چیز ہے. کمپرمائز نہ کریں. بصیرت ہوتی ہے انسان کی تو انسان یہ لائن بنا پاتا ہے کہ ہم دین میں کمپرمائز بھی نہیں کریں گے اور سب کے ساتھ اچھے سے رشتہ بھی رکھیں گے. عزیزان محترم, یہ پہلی بصیرت کی مثال اس دیش کے لیے جو میں نے بتایا کہ نان مسلمز کے ساتھ ہمارا ریلیشن اچھا ہونا چاہیے, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آپ بھی صحیح ہم بھی صحیح. نہیں, آپ کے اندر پہلے تو وہ علم ہونا چاہیے کہ آپ جب نان مسلمز کے درمیان جائیں تو حضرت ابراہیم کی طرح, حضرت یوسف کی طرح وہ دلیلوں کو پیش کر سکے جو دلیل اسلامی, الہی اور عقلی دلیل ہے. یہ جو گنگا جمنا تہذیب کے نام سے کیا کیا کر رہے ہیں, یہ بھول گئے علی نے کعبے میں کیا کیا تھا؟ یہ بھول گئے کہ علی نے کعبے میں کیا کیا تھا؟ علی کو بت چکن کیوں کہا جاتا ہے؟ سیاست الگ چیز ہے, دین الگ ہے. وہ سیاست جو علوی نہ ہو وہ سیاست ہمیں قبول نہیں ہے. سیاست ہے لیکن وہ سیاست جو علی نے سکھائی ہے. عزیزان محترم, دوسری چیز جو آج ہمارے جوان, یہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ آج ہمارے جوان کالج یونیورسٹی میں یہ چیزوں کو فیس کر رہے ہیں. سب سے اچھا مذہب انسان کے لیے انسانیت ہے بھیا. آپ ہندو ہوں, مسلمان ہوں, کرسچن ہو, جو بھی ہوں, اچھا انسان بنو. آپ دیکھیں کتنے سارے مسلمان ہیں بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں لیکن چیٹنگ کرتے ہیں, لیکن کتنے ہمارے نان مسلم بھائی ہیں وہ ایماندار ہیں, سچے ہیں, جھوٹے نہیں ہیں. تو بتاؤ مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ بنا مذہب کے بھی انسان دیکھو کتنا اچھا ہے. تو حقیقت میں دیکھو بھیا, بات یہ ہے کہ انسانیت ہونی چاہیے, مذہب ہو یا نہ ہو, ہے نا, یہ پیش کیا جاتا ہے. اور ہمارا میڈیا, موویز, یہ ہر چیز کے اندر فراوان بھرا ہوا ہے کہ اصلی انسان کا مذہب اس کی انسانیت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, جو بھی ہزاروں کی تعداد میں صبح شام بمبارڈمنٹ ہوتا. اب عزیزان محترم, آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کرتا ہوں. ہمارے یہاں بھی بڑا شوق ہے یہ بیان کرنے کا کہ امام حسین انسانیت کے لیے شہید ہوئے. امام حسین, لوگ واہ واہ بھی کریں گے, نعرے حیدری بھی لگائیں گے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہے، کون سی انسانیت کی بات ہو رہی ہے، اس کو میں آپ کے سامنے کچھ دیر میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا عزیزان محترم. جب ہم کہتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا مذہب انسانیت ہوتا ہے، ہمارا سوال یہ انسانیت یعنی کیا، کون سی انسانیت کی بات کر رہے ہیں. اب سن لیں، دنیا میں جتنے فساد ہوتے ہیں سب انسانیت کے نام پر ہوتے ہیں. لڑکیوں کے کپڑوں کو اتارا جاتا ہے انسانیت کے نام پر، یہ کہا جاتا ہے لڑکی آزاد ہے، انسانی تقاضا ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف چوائس ہے، یہ انسانیت ہے، اس کو کپڑ وہ نہیں چاہتی مت پہننے دیں. انسانیت کی بات کرتے ہیں نا، وہ تھوڑی نہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ظلم کرنا چاہتے ہیں کپڑے اتارے، انسانیت کا نام لیتے ہیں. ہندوستان میں آرٹیکل 377 اور 370 کے اوپر ابھی گفتگو ہو رہی ہے، سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ بھائی جائز ہے ایک مرد کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رکھنا، ایک عورت کا ایک عورت کے ساتھ رشتہ رکھنا جائز ہے. بیس کیا بنایا؟ انسانیت کو. بیس کیا بنایا؟ کہا انسان آزاد ہے، مختار ہے، انسان خود چوز کر سکتا ہے اس کے لیے اچھا برا کیا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کچھ کرنا تو کرنے دے، ہم کون ہوتے روکنے والے، اور اگر اسے نہ کرنے دیا جائے تو یہ ظلم ہے. انسانیت ہے یا نہیں، انسانیت استعمال کر رہے ہیں یا نہیں. اسی لندن میں، توجہ عزیزان محترم، لندن میں آپ جائیں، اگر سردی کے سیزن میں جائیں، ٹھنڈی میں، بامبے میں ٹھنڈی کہتے ہیں یہاں سردی کہتے ہیں شاید، سردی میں اگر جائیں وہاں پر تو مرد جو ہے وہ اندر شرٹ پہنتا ہے، کوٹ پہنتا ہے، اوور کوٹ پہنتا ہے، مفلر پہنتا ہے، کیونکہ ٹھنڈی اتنی ہو رہی ہے کہ برف گر رہے ہیں، ہاتھ میں گلوز ہے، پیروں کے اندر تھرملز ہیں، اتنے لیئرز پہنا ہوا ہے مرد. توجہ رہے عزیزان محترم، وہیں پر عورت اتنا لباس پہنی ہوئی ہے، کس نام سے؟ انسانیت کے نام سے. یعنی دنیا میں انسانیت کے نام سے جتنا ظلم ہوتا ہے اتنا کچھ اور نہیں ہوتا. عراق میں ڈیموکریسی لانے کے نام سے، انسانی حقوق کے نام سے حملہ کیا گیا، لاکھوں کروڑوں مظلوموں کو مارا گیا، آج وہاں داعش آ گیا، ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے انسانیت کے نام پر. وہ انسانیت جو واشنگٹن سے نکلتی ہے اور وہ انسانیت جو لندن سے نکلتی ہے، وہ انسانیت کا حسین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. حسین اسٹینڈس فار ہیومینٹی، اور ہیومینٹی عزیزان محترم ان کی ہیومینٹی الگ ہے، حسینیت کی ہیومینٹی الگ ہے. جب ہم کوئی چیز انٹرنیٹ پہ لکھتے ہیں ہم سمجھتے نہیں ہیں اس کا تبادر ذہنی کیا ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. ایک نان مسلم وہ ہیومینٹی اور وہ انسانیت کو وہی سوچ رہا ہے جو ویسٹ ڈیفائن کر رہا ہے. ایک اور چیز بیان کر دوں عزیزان محترم، حسین ٹیررزم کے خلاف ہیں، شعر لکھے جاتے ہیں اور مجلس اشرے ہوتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں نعوذ باللہ کسی کی میں دس بستہ گزارش کروں، کسی کی توہین یا وہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ ہم غور و فکر کریں کہ یہ بصیرت ہے یا نہیں. عزیزان محترم ہم امام حسین کی محبت میں یہ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہو کہ ہم جب کہہ رہے ہیں امام حسین انسانیت کے لیے ہیں تو ہم تو محبت کر رہے ہیں امام حسین سے، امام حسین کی محبت میں یہ کام کو کر رہے ہیں، لیکن سمجھ نہیں پا رہے دشمن اس سے کیا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. سنے عزیزان گرامی، دوسری چیز، ایک صلوات کا سہارا دیں، امام حسین ٹیررزم کے خلاف ہیں. جب میں آپ کے سامنے ٹیررزم کی بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ٹیررزم، آپ کے ذہن میں سب سے پہلی پکچر کیا آتی ہے آپ مجھے بتائیں، کیا آتی ہے؟ ایک مسلمان داڑھی والا، یہی آتی ہے نا،
بڑی بڑی داڑھی ٹیررسٹ، یہی آتی ہے نا ذہن میں. کبھی آپ کے ذہنوں میں جارج بش آتا ہے؟ جب آپ ٹیررسٹ کہتے ہیں کبھی جارج بش آتا ہے؟ کبھی ٹرمپ آتا ہے؟ نہیں آتا. عزیزان محترم، ایک الفاظ شناسی کی پوری ایک علم ہے کہ الفاظوں کو سوسائٹی میں، سوشل سائنس میں، علم اجتماعی میں کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. ٹیررزم کے ورڈ کو، لفظ کو 1990 کے آس پاس استعمال کیا گیا. استعمال کس نے کیا؟ دشمنوں نے. توجہ رہے عزیزان محترم، وہی سی این این، وہی بی بی سی، انہوں نے ایک لفظ کو کوائن کیا جس کا نام تھا ٹیررزم. اور 1990 کے بعد پوری دنیا میں ٹیررزم 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 کر کے دہشت گردی اور ٹیررزم کو پروموٹ کیا اور کہا انسانیت کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ کون ہے؟ وہ ٹیررزم اور ٹیررسٹ ہیں. توجہ بات علی مزان محترم، ابھی آپ اگر غور کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ٹیررزم ہمیشہ انسان کا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، اس کے ذہن میں تبادر جاتا ہے کہ ٹیررزم یعنی مسلمان. اچھا، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں بھائی شیعہ کبھی ٹیررسٹ نہیں ہوتے. یہ تو بے شک کبھی بھی نہیں ہوتے اور نہ کبھی ہوں گے. غور کریے، لیکن فیس بک پر اگر آپ جائیں آج اور حسن نصر اللہ کا فوٹو ڈالیں، غور کریے گا، آپ کو بلاک کر دیں گے. فیس بک آپ کو بلاک کر دے گا، کہے گا حسن نصر اللہ کے فوٹو ہٹاؤ کیونکہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. آپ نے جو ٹیررزم پروموٹ کیا ہے، کل کو وہ ہر اس شخص کو جو ان کا مخالف ہے اس کو ٹیررسٹ بولنا شروع کر دیں گے. کل کو جب وہ حزب اللہ کو ٹیررسٹ بولیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ تب آپ کہیں گے ٹیررزم نہیں ہے یہ، پہلے سے ہی یہ کہتے. عزیزان محترم سنیں، جب بھگت سنگھ نے جب برٹش آرمی کے خلاف پروٹیسٹ کیا یا قیام کیا تو برٹش گورنمنٹ نے بھگت سنگھ کو ٹیررسٹ کہا تھا. ٹیررسٹ کہا تھا. عزیزان محترم، اب میں آپ کو وہ چیز پیش کر دوں جو بندے غریب فقیر کے حقیر کے ذہن کے اندر ہے. عزیزان محترم، یہ چیز کہ امام حسین کس کے خلاف ہیں، یہ اگر ہم بیان کریں امام حسین کے اقوال سے تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہوگا. امام حسین نے کہا میں ظلم کے خلاف ہوں. اب یہ ظلم چاہے وہ ٹیررسٹ لوگ داعش کرے تو بھی وہ ظالم ہے، چاہے وہ کوٹ شرٹ پینٹ میں امریکہ کرے تو بھی وہ ظالم ہے. جب ہم ظالم کہتے ہیں تو ہم ہر کیٹیگری کو شامل کر دیتے ہیں، چاہے وہ ہندوستان میں بیٹھے کچھ لوگ ظلم کر رہے ہوں، چاہے امریکہ میں بیٹھے کچھ لوگ ظلم کر رہے ہوں، چاہے عراق میں بیٹھے ہوئے کچھ داعش ظلم کر رہے ہوں. تو حسین ظلم کے خلاف ہیں، ٹیررزم کے خلاف ہے، تب تک کہ جب تک ٹیررزم کو ہم امریکہ اور برٹین ڈیفائن نہ کرے. ٹیررزم یعنی یہ، غور کریں عزیزان محترم، دہشت گردی یعنی یہ کہ کوئی شخص یا کوئی فرد یا کوئی آرگنائزیشن کوئی ایک ملت کو ڈرائے، ایک گروپ کو ڈرائے، اسے کہتے ہیں دہشت گردی. اسرائیل نے آج فلسطینیوں کے اوپر کئی سالوں سے قبضہ کیا ہوا ہے، ان کی پوری قوم کو جیل میں ڈال دیا ہے، کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ لیکن آپ کبھی یہ سوچتے نہیں ہیں کہ اسرائیل ٹیررسٹ ہے. تو ہمارے ذہنوں کو سوشل انجینئرنگ کہتے ہیں، اسے سوشل سائیکولوجی کے ذریعے سے اس طریقے سے کام کیا جاتا ہے. پہلے ایک لفظ بنایا جاتا ہے، وہ لفظ کو ایک پکچر سے لنک کیا جاتا ہے، پھر اس لفظ کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اس کو دوسرے مفاہیموں سے جوڑا جاتا ہے. جب وہ لفظ دوسرے مفاہیموں سے جڑتا ہے، معنی وہی دیتا ہے جو وہ پکچر بنا چکے ہیں. عزیزان گرامی، بصیرت یعنی یہ کہ ہمیں حسین علیہ السلام کو ہندوستان میں کیسے پروموٹ کرنا ہے. وقت میرا ختم ہو رہا ہے، آخری جملہ یا آخری چیز آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں.
سلام
امام حسین علیہ السلام کو اگر ہم کہیں کہ انسانیت کے لیے قیام کیا تھا تو اس سے ہو سکتا ہے وہ پکچر جائے ذہن میں. ہم امام حسین کو کس طریقے سے دنیا کو پیش کرنا چاہتے ہیں, توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم. ہم اس بات کو کل مکمل کروں گا انشاءاللہ. پوری توجہ عزیزان محترم, بہت ہی ظریف نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں, علماء کی نظر ہے. ہم دو زمانوں کے درمیان زندگی کر رہے ہیں عزیزان محترم, دو زمانوں کے درمیان. ایک تاریخ ہے ہماری اور ایک مستقبل ہے ہمارا. شیعوں کی پہچان دو ہے, ایک تاریخ سے پہچان ہے, ایک مستقبل سے پہچان ہے. تاریخ ہماری کربلا ہے اور مستقبل ہمارا ظہور ہے. یہ دونوں ٹائم لائن کے بیچ میں ہم ہیں. ہمیں خدا نے بنایا تاکہ ایک ایسی قوم بنو کہ مقدمے فراہم کر سکو. یہ کربلا سے درس لو, ظہور کے لیے مقدمہ بناؤ تاکہ ظہور ہو سکے. ہم کربلا اور ظہور امام زمان کے بیچ میں. یار تو ہم یہ دو ٹائم لائن کے بیچ میں عزیزان محترم. ایک ویسٹرن آتھر نے, ویسٹرن مصنف نے ایک چیز لکھا ہے, غربی مصنف نے, غور کریے. اس نے کہا شیعوں کے دو, شیعہ ایک پرندے کی طرح ہے. غور کریے, یہ مثال کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. شیعت ایک پرندے کی طرح ہے, اس کا ایک پر, ایک پر جو ہے وہ سرخ ہے اور ایک پر اس کا سبز ہے, گرین ہے, ہرا ہے. وہ کہتا ہے کہ شیعت جب ہی بھی پروان چڑھتی ہے, شیعت آسمان میں اڑتی ہے, تو یہ دو پروں کے سہارے اڑتی ہے, ایک کربلا اور ایک انتظار امام زمان. کربلا شیعت کو جذبہ قربانی دیتا ہے کہ جب حق کی راہ میں جو قربانی آئے پیچھے نہیں ہٹنا. انتظار امید دیتا ہے, دیکھو قربانی دو, ایک دن آئے گا جب دنیا پر حق کا غلبہ ہوگا, تو آپ کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی. اور اسی پرندے کی جو اس کا منہ ہے اس کو بتاتے ہیں وہ ولایت ہے, یعنی رہبری. یعنی اس پرندے کی پرواز کے لیے کوئی ہے جو زندہ ہے, جو اس پرندے کی ہدایت کر رہا ہے کہ کس سمت اڑنا ہے. اور غیبت میں ولی فقی اور مراجع تقلید وہ کردار اور وہ اپنے وظیفے اور ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں عزیزان محترم. بس آج کے زمانے میں ہندوستان کے تقاضوں کے حساب سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہیومنزم, پلورلزم, اور اس کے سامنے ہم نے کہا ہم پلورلسٹ آئیڈیا کو پسند نہیں کرتے, ہم ایک حق کو مانتے ہیں. ہیومنزم کے سامنے ہم نے آپ کو یہ کہا کہ ہیومنزم جو ویسٹ بتاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے, جو اسلام بتاتا ہے انسانیت کی تعریف وہ صحیح تعریف ہے. تو یہ دو تقاضے جو ہیں آج ہمارے جوانوں کو ہونے چاہیے. عزیزان محترم, پانچویں محرم آ گئی. عزیزان محترم, اے سوگواران امام حسین علیہ السلام, محرم بہت جلدی ختم ہو رہا ہے. بس اب کتنے دن بچ گئے, اب کتنے دن بچ گئے سوگ کے اور عزا کے. عزیزان محترم, پانچ محرم یعنی کہ کربلا حسین کو آ کے تین دن ہو گئے. پانی پہ پہرا شروعات سے لگ چکا تھا عزیزان محترم. خیموں میں اہل بیت بھی ہیں اور امام حسین کے اصحاب بھی ہیں. عزیزان محترم، شب عاشور آتی ہے، شب عاشور کو امام حسین طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے آج کی رات عبادت کے لیے لی ہے. ایک رات امام حسین عبادت کے لیے لیتے ہیں، لیکن اسی رات کو زینب کبریٰ اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہوتی ہیں، زینب کبریٰ اپنے دونوں بچوں کو تیار کر کے کہتی ہے، دیکھو بیٹا، کل مجھے حسین کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. دیکھو بیٹا، جب کل شہادت کی بات آئے تو آگے آگے رہنا، شہادت کے لیے تیار رہنا اپنے ماموں جان پر. زینب کبریٰ رات کو اپنے ننھے ننھے بچوں کو تیار کرتی ہے، وہ بنی ہاشم کے چاند کو تیار کرتی ہے. صبح عاشور آتی ہے، عزیزان محترم، سب اپنی قربانیاں دیتے ہیں، یہ ننھے ننھے بچے کئی بار حسین کے پاس جاتے، کہتے ہیں ماموں جان اجازت دے دے، ہم کے جام کو نوش کرنا چاہتے ہیں. امام حسین کئی بار منع کرتے ہیں. زینب کبریٰ امام حسین سے کہتی ہے، بھیا میں چاہتی ہوں کہ میری طرف سے اس شہادت کو قبول کرے، میری طرف سے اس تحفے کو قبول کرے. امام حسین مان جاتے ہیں. عزیزان محترم، وہ ننھے بہادر جنگ میں جاتے ہیں، رجس پڑتے ہیں، کہتے ہیں میں جعفر تیار کی آل میں سے ہوں، ابو طالب کی آل میں سے ہوں، عام میدان میں کون آتے ہیں، کئی لوگوں کو واصلے جہنم کرتے ہیں، میدان میں داخل ہوتے ہیں. زینب کبریٰ نے شب عاشور کو اپنے بچوں کو ایک بات کہی تھی، دیکھو بچوں، اگر لڑتے لڑتے پانی کے قریب چلے جاؤ تو پانی نہ پینا. یہ یاد رہے کہ علی اکبر پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسے ہیں. وہ بچے جب نبی کے قریب پہنچتے ہیں تو انہیں یاد آتا ہے، پھر جنگ میں آتے ہیں، وہ بہادری کی جنگ کرتے ہیں، لیکن تین دن کے بھوکے پیاسے بچے کب تک تلوار چلا سکتے تھے. آخر وہ وقت آتا ہے کہ دشمن مل کے حملہ کرتا ہے، اونو محمد زمین پر گرتے ہیں، اپنے ماموں جان کو سلام کہتے ہیں، امام حسین دوڑے دوڑے پہنچتے ہیں ان کے پاس. عزیزان محترم، لاشے کو لے کے خیمے میں آتے ہیں، زینب کبریٰ لاشے کے سامنے آتی ہے، خدا سے کہتی ہے، خدا ہماری اس عبادت کو، ہماری شہادت کو تیری بارگاہ میں قبول فرما. عزیزان، اس کے بعد یہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب حسین کی شہادت واقع ہوتی ہے تو زینب کبریٰ اس کے بعد اونو محمد پہ نہیں روتی، اپنے بھائی پر روتی ہے. کوفہ میں سر لائے جاتے ہیں لیکن بھائی پر روتی ہے، اونو محمد پر نہیں روتی. جب یزید کے دربار میں کھڑی ہے تب نہیں روتی، مجلس کراتی ہے تب نہیں روتی، لیکن جب مدینہ پہنچتی ہے، وہ گھر میں گھستی ہے، وہ ننھے ننھے مسلوں کو دیکھتی ہے تو اونو محمد کی یاد آتی ہے. آئے ہائے اونو محمد.